أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
السلام عليكم. Lesson 16 آیت نمبر 122 سے 129 تک. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو. کون سی نعمت؟ وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی یا فضیلت دی تھی. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں انعام فرمائی تھیں. یہاں دوبارہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اذکروا کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یعنی انہیں وہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں یا ان نعمتوں کے بارے میں احساس دلایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی تھیں. چونکہ ابھی تک 10 رکوع تک یا 10 سے 12 رکوع تک جو اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی قرآن میں، یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا. اب ان آیتوں میں دراصل اس بات کو ختم کیا جا رہا ہے اتنی تمام تاریخ بتانے کے بعد کہ یہ نعمتیں کرنے کے باوجود بھی ان کا رویہ کیا رہا. چونکہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دی جانے والی ہے، تو یہاں پر دوبارہ پھر انہیں نعمتوں کا احساس دلایا گیا. چونکہ اب امت مسلمہ کو وہ عہدہ دیا جا رہا تھا، امت مسلمہ کو اس امامت پر فائز کیا جا رہا تھا یا وہ منصب سونپا جا رہا تھا جو ابھی تک بنی اسرائیل کو تھا. تو اس لیے یہاں پر اس بات کی تتمی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ ان کو تمام جہان والوں پر، تمام زمانے پر فضیلت بخشی تھی، امام الناس تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا. بادلوں کا سایہ کیا جب وہ وادی سینا میں تھے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا، سمندر سے گزروایا. ایسے کئی انعامات تھے بنی اسرائیل پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے. دوسری اہم بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوئی ایک نہیں ہوتی ہیں بلکہ کئی ہوتی ہیں، اور نعمتوں کا احساس دلانا دراصل یہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور شکر صرف زبان سے ہی ادا نہیں ہوتا بلکہ شکر عمل سے ادا ہوتا ہے. اور سب سے بہترین مثال ہمیں ملتی ہے بنی اسرائیل سے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بس زبان سے شکر ادا کر دیا کافی ہو جائے گا. نہیں، بنی اسرائیل کے رویے سے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں جو ان کو تنبیہ کی ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا، ہر دفعہ عہد کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے عملی شکر ادا نہیں کیا. تو عمل سے شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ ہی کی راہ میں لگانا چاہیے، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگانا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے کاموں میں. اور نعمتیں ہوتی کیا ہیں اصل میں؟ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان، جس کا ویسے تو حقدار نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام، ایکسٹرا چیز ہوتی ہے بندوں کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نعمتیں تو اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا قرآن میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، ہے نا. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزاری آنا ضروری ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو اس میں صبر آنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ نعمتیں ملے تو ہی شکر گزاری ہو، نہیں، بلکہ بندہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے نا، جیسے جس میں فرمایا گیا کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اجر پاتا ہے. تو ان احادیث سے یا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمتوں پر شکر کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. چونکہ اب وہ منصب اور وہ امامت دراصل امت مسلمہ کو سونپی جا رہی تھی، بنی اسماعیل کو دی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر انہیں یاد دلایا کہ ہم نے کیا کیا نعمتیں تم کو دی تھیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ڈرو یا بچو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، نہ اس سے کوئی چیز قبول کی جائے گی، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش اس کو فائدہ دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. ایک ہی آیت میں سارے عقیدوں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو بنی اسرائیل میں تھا اور جو آج امت مسلمہ میں بھی پروان چڑھ گیا ہے. کیا عقیدہ؟ کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل یہی کہا کرتے تھے نا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، بس یہ کہ تھوڑے دن. تو ان کے دل میں یا ان کے اندر ایک زوم، ایک تکبر اور عمل سے دوری پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے نبی، ہمارے انبیاء، یہ سب ہمیں بخشوا لیں گے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے آڑ بن جائیں گے دوزخ میں جانے سے. تو اس عقیدے کی جڑ ہی کاٹ دی گئی یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو یا بچو کس دن سے، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نہ اولاد والدین کے، نہ والدین اولاد کے، نہ کوئی پیر مرید کے اور نہ کوئی مرید پیر کے، جیسے کہ آج کل ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ وہ فلاں پیر بخشوا لیں گے، نہیں. اور اگر والدین نیک ہوں گے تو بھی وہ اولاد کے کام نہیں آ سکتے، اور اگر اولاد نیک ہوگی تو بھی وہ والدین کے کام نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن کوئی مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ہو. اور یہ مضمون قرآن کی کئی صورتوں میں بیان ہوا ہے کہ بیوی، اولاد، بھائی، بہن، شوہر، بیوی ایک دوسرے کے کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے. کتنے قریبی رشتے ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رشتے قیامت کے دن کسی کام میں نہیں آنے والے. کوئی اپنی ایک نیکی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوگا. لوگ چاہیں گے، والدین چاہیں گے کہ ہماری اولاد لے لو یا ہمارا سب کچھ لے لو لیکن ہمیں چھوڑ دو، لیکن اس سے قبول نہیں ہوگا. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی نہ کوئی نفس کسی نفس کے بدلے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی کوئی معاوضہ، نہ ہی کوئی ایسی چیز. جیسے قرآن ہی میں آتا ہے کہ اس دن انسان زمین بھر سونا فدیے میں دینا چاہے گا لیکن اس سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دن کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی اس چیز کی، کوئی وقت ہی نہیں ہوگی. اصل تو وہ ان چیزوں کی اہمیت آج ہے، مرنے سے پہلے ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی چیز کام نہیں آئے گی. پہلی بات تو انسان کے اختیار میں کوئی مال ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو بھی اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعة، اور نہ کوئی سفارش. اب یہ جو چیز آج مسلمانوں میں بیٹھ گئی ہے کہ سفارش، اللہ کے رسول ہماری سفارش کروا دیں گے یا اللہ کے رسول ہماری شفاعت کروا دیں گے، تو یہ عقیدہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انسان کو عمل سے روک دیتا ہے. اب اگر آپ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ میرا فلاں کام وہ فلاں کر دے گا، تو آپ نے تو کچھ نہیں کیا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف سے یہ بات کسی طرح میل کھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی خواہش کے اس کو بہت سارا اجر دے دیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے کام کرنے والا جو مسلسل کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے، اور ان ساری کوششوں کے باوجود اگر اس سے کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کمی کوتاہیوں کے بارے میں درگزر کر دیا جائے گا یا اس کے حق میں سفارش قبول ہو سکتی ہے. لیکن ایک شخص اس کے مقابلے میں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، جو ہر کام اپنی مرضی کا کرتا ہے، ہر چیز اپنی خواہش کی کرتا ہے، ہمیشہ اپنے نفس کا بندہ بنا ہوتا ہے، اس پر ہر مشکل کام گراں گزرتا ہے اس کے نفس پر. اسے صبح فجر میں اٹھنا اچھا نہیں لگتا، اسے چل کر پیدل چل کر مسجد جانا اچھا نہیں لگتا، اسے زکات دینا اس کے نفس پر گرا ہے کہ میں اپنا مال کیوں دوں اللہ کی راہ میں، اسے رمضان کے روزے رکھنا بھاری لگتا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ ایسے شخص کے لیے سفارش ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ ہماری عقل گوارا کرتی ہے یہ بات؟ جب ہم انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ تو سفارش ہوگی قیامت میں، شفاعت ہوگی، لیکن کن لوگوں کے حق میں ہوگی؟ جن کے لیے اللہ چاہے گا. پہلے اللہ سے اجازت لینی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں تم ان کے لیے سفارش کرو، تب اللہ کے رسول سفارش کریں گے. سورہ بقرہ ہی میں جو آگے ہم آیت الکرسی روزانہ پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، ہم پڑھتے ہی ہیں روزانہ، کہ کوئی اس کی جناب میں سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جس کے لیے وہ خود چاہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے. تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش تو ہو سکتی ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتی. تو سفارش ہوگی لیکن ان لوگوں کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے. اور شفاعت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ دیکھیں, جیسے چونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب 10th اور 12th کے ایگزام ہوتے ہیں اس وقت بہت سارے لوگ, بہت سارے اسٹوڈینٹس یہ چاہتے ہیں کہ پیپر کیسا بھی دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ساری دوڑ دھوپ کس میں کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا پیپر کہاں گیا ہے, پھر وہ ٹیچر کا نام معلوم کرتے ہیں, اس شہر کا نام معلوم کرتے ہیں اور وہاں جا کر پہنچ جاتے ہیں. اور یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے آج کل کہ پیپر میں تو کوئی محنت نہیں کی, یعنی پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں کی, ہاں جا کر بعد میں پیپر میں کام کروا لیا ان ٹیچرز کو, یا کسی طرح سے وہ پیپر حاصل کر کے اس میں اپنے نمبر بڑھا لیے اور پاس ہو گئے. تو یہ کہنا انصافی نہیں ہے. بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب محنت برابر کی جائے, دونوں لوگ برابر محنت کریں, ہاں ایک کی محنت کامیاب ہو جائے اور دوسرے کی محنت ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی رہ جائے, تو اس صورت میں سفارش ممکن ہو سکتی ہے. لیکن بغیر محنت کے سفارش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس چیز کو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ شفاعت ہوگی ہر ایک کے لیے نہیں, ہوگی لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے ہوگی. جیسے خود ہم جانتے ہیں نا, ایک طویل حدیث اس میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اذن دیا جائے گا یا حکم دیا جائے گا کہ آپ جس کے لیے چاہتے ہیں ان کے لیے سفارش کریں, یا پھر بعض نیک لوگوں کو بھی کہا جائے گا, فرشتوں سے بھی کہا جائے گا اور وہ بھی سفارش کریں گے کچھ لوگوں کے لیے, تو بہرحال یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حت الامکان کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایک چیز میں یا کوئی کچھ چند چیزوں میں ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تھی. بہرحال وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے یا مدد دیے جائیں گے. اس سے دراصل اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کہ یہ عقیدہ بالکل ختم. اب یعنی یہ نہ سوچ کر بیٹھ جائیں آپ لوگ, چاہے وہ یہود ہوں, چاہے وہ نصارہ ہوں, چاہے وہ مشرکین ہوں, ان کے لیے تو سفارش ہو ہی نہیں سکتی, لیکن مسلمانوں کے لیے اگر ہوں گی بھی تو وہ کس صورت میں, جبکہ اللہ تعالیٰ خود چاہیں گے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ, فَأَتَمَّهُنَّ, تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ ایک واحد ایسے پیغمبر ہیں یا ایک ایسے واحد انسان ہیں جن کو چاروں گروپ مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے, یہود بھی ان کو مانتے تھے, نصارہ بھی ان کو مانتے تھے, اور الحمدللہ ہم مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا. اور وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى, اِذِ ابْتَلَى دراصل یہ بے لام واو بلو سے ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سخت آزمائش, کوئی ایسی آزمائش. آزمائش تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی ہوتی ہے, یہ بہت لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے آزمایا گیا وہ بالکل مختلف آزمائش تھی. وہی باتیں, وہی چیزیں تھیں جو ایک انسان سے ایکسپیکٹ کی ہی نہیں جا سکتی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ انسان تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے ان تمام آزمائشوں کو پورا کر دکھایا. اللہ تعالیٰ جو ان کا امتحان لینا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جو ان کا امتحان لیا وہ اس میں پوری طرح ایز اٹ از کامیاب ہو کر نکلے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور کیسے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنا بڑا منصب عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا امتن قانتن, کہ وہ اپنی ذات میں ایک اکیلے امت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اواہن کا لفظ استعمال کیا کہ بہت زیادہ نرم دل, بہت نرم گداز, بہت حلیم اتباع تھے, بہت زیادہ نرمی والے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو چند کلمات کے ساتھ, بھی کلیماتن, اب یہ کلمات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پیدا کیا جہاں پر توحید کا نام و نشان بھی نہیں تھا, ہر طرف بت پرستی اور مشرکانہ عمل تھے. ایسے ماحول میں ایک شخص اٹھتا ہے جبکہ وہ ابھی نوجوان ہے اور وہ غور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے اور وہ غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چاند, ستارے, سورج, کیا یہ رب ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ خود ہی اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے. اور اسی وقت آپ دیکھیں کہ ان کا فہم, ان کی فراست, ان کا کہنا چاہیے کہ وہ سوچ, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کا لقب بھی دیا, حنیفہ مسلمن کا لقب, تو ان کا یہ لقب اس میں بہت گہرائی ہے. وہ جب سوچتے ہیں کہ جب یہ ڈوبنے والے میرا رب نہیں ہو سکتے, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. آج ہم بہت کہتے ہیں نا کہ ہم نیکی پر نہیں قائم رہ سکتے کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے. ہم بہت جلد ماحول کو بلیم کر دیتے ہیں, لیکن کیا آج وہی ماحول ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت تھا؟ اس وقت تو کوئی اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود انہوں نے ایسے ماحول میں, اس پورے ماحول سے انہوں نے خود اکیلے تنے تنہا ٹکر لی اور ثابت قدم ہو کر نکلے. کس درجے کا ایمان ہوگا, کیسے حنیف ہوں گے وہ اور کیسے مسلم ہوں گے. دل چاہتا ہے نا کہ ہم دیکھیں ان کو, تو اس کے لیے پھر ہمیں عمل بھی ویسے کرنے ہوں گے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر اسی لیے فرمایا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا کہ پہلے تو بت پرستی کے ماحول میں پیدا کیا, لیکن وہاں پر انہوں نے توحید کی بات کی, تن تنہا ان بتوں کو توڑ دیا. یہ ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ اکیلے تھے, ان کی جان جانے کا خطرہ تھا ان کو, لیکن تمام بتوں کو توڑ دیا. علل اعلان جب بادشاہ کی محفل میں گئے اور اس نے ان سے سوالات کیا, تو ایسے اس کو جوابات دیے کہ ایک دائی کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے. دلیلوں سے بات کی اس کے ساتھ, بادشاہ کے ساتھ, وہاں بھی کامیاب ہوئے. جب ان کو کوئی ان کے سامنے کوئی دلیل انہوں نے نہ مانی, ان لوگوں نے حکم دے دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. آگ میں ڈالے گئے, اس کے باوجود بھی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنی جان کون دیتا ہے اس اللہ کی راہ میں. ہے آج ہمت ایسی؟ اس لیے تو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج ویسے ہی ایمان کی ضرورت ہے, آج ویسے ہی عمل کی ضرورت ہے, آج ویسے ہی یکسوئی فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ آج ماحول ایسا ہے, ماحول بے راہ روی کا شکار ہے, ماحول میں بے حیائی ہے, ماحول میں اللہ تعالی سے بیزاری ہے, تو ہم کیسے اس ماحول کو اللہ کی طرف کنورٹ کریں, کیسے ریورٹ کریں لوگوں کو کہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. جب آگ میں ڈالا گیا تو اس میں بھی پورے اترے, بے دھڑک کود پڑے آگ میں, انہیں کوئی تکلیف, کوئی جھجک, کوئی چیز ان کے معنی نہیں تھی. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی ان کو صحیح سلامت نکال دیا, تو وطن چھوڑنا پڑا. پہلے والدین کو چھوڑنا پڑا, پھر وطن چھوڑنا پڑا, ہجرت کر گئے وہاں سے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے آب ہو گیا وادی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے, بغیر چون چورا کیے, بغیر کوئی کوشچن کیے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا. ہے اتنی ہمت کسی کی؟ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی فیملی کو چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر, کہ ہمارے پیچھے ان کا کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تو خود گئے اور چھوڑ کر آئے, جبکہ آج ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں. فون ہے ہمارے پاس, پڑوسی ہیں ہمارے, رشتہ دار ہیں ہمارے جو ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت تو نہ کوئی سفر کی سہولت تھی, نہ کوئی فون تھا, نہ وہاں پر کوئی بہت اچھی ہوٹلز تھیں, نہ کوئی ایسے بہت اچھے شاپنگ سینٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی ضرورت انہیں پڑتی ہے کہ چلو پانی نہیں ہے پانی خرید لو, کھانا نہیں ہے کھانا خرید لو, نہیں, کوئی قسم کی فیسلٹی نہیں تھی. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا. اس کے بعد بڑھاپے کی اولاد تھی, کچھ دن کے بعد وہاں جاتے ہیں, تو اس بڑھاپے کی اولاد جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اسے ذبح کر دو. یہ والی آزمائش تو ایسی آزمائش ہے کہ سوچ کر ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے شخص تھے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے کہ اولاد کا جب ذکر آیا تو اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا وہ جذبہ تھا، کیا وہ خصوصیات تھیں۔ یوں ہی تو اللہ تعالیٰ رتبے بلند نہیں کرتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنْ، جب انہوں نے کمپلیٹلی پوری طرح اس کو ادا کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا جس میں، تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا قال انی جائلوک للناس اماما، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام۔ اب امام کہتے ہیں وہ جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے، کہ جو کام وہ کرے وہ ہم بھی کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، تو وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے جو انہوں نے کیا تھا، کہ ایسے ماحول میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اللہ کی بات بیان کرنے کے لیے کہ جہاں کوئی ان کا مددگار نہیں تھا، انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، سورس تھے یا نہ تھے، ان حالات ان کے موافق تھے یا نہ تھے، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا یا نہ تھا، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اس کی فرمائش پر پورے اترے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ اب آپ دیکھیں یہی جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ نرم دل تھے، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے، سیلفش نہیں تھے، ہمیشہ ان کو دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب، یہ رتبہ دیا کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں لوگوں کا، تو فوراً پوچھا قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ينال احد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر ینالو کا جو لفظ ہے، نالا ینالو نیل، نون یہ لام، یہ نون و لام، چونکہ جہاں پر حروف علت ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہاں پر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو۔ اور یہاں پر ظالمین سے مراد دراصل شرک کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عہد ان لوگوں سے ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے، جو مومن ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے یا نافرمان ہوں گے ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی بنی اسرائیل کو جب دی گئی تھی منصب امامت، ان سے واپس لے لی گئی کیونکہ انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی اور پابندی نہیں کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا عہد ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ہر پابندی کو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہوں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے۔ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر بیت دراصل گھر کو کہتے ہیں، اور البیت آ گیا تو یہ اسپیشل گھر، یعنی اللہ تعالی کا گھر۔ مسابتن صوب سے ہے، یہ سے واو بے صوب، کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹنا، اور یہاں اس سے مراد ہے اللہ تعالی کا گھر۔ اس کو مسابہ کیوں کہا گیا؟ ویسے تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا بہت ہی نچلا یا گہرا حصہ۔ ہم اردو میں ثواب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو ثواب کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جیسا عمل کیا اس کا بدلہ واپس ملنا، مرجے کہتے ہیں اس کو، لوٹنے کی جگہ یا لوٹنا، کہ جہاں پر انسان کا دل بار بار لوٹنے کو چاہے یا پلٹنے کو چاہے۔ کیونکہ ثواب بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے عمل کیے ہیں اسی کا ویسا بدلہ آپ کو ملے گا، اس لیے اس کو ثواب کیا کہا گیا۔ تو یہاں پر بیت اللہ کو مصابہ کہا گیا، اس کو لوٹنے کی جگہ کہا گیا ہے، یعنی ایسا گھر، ایسی جگہ جہاں پر انسان کا دل بار بار پلٹنے کو چاہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو حج کے مناسک میں لے لیں، تو حج کرتے ہیں ہم، منا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، لیکن پلٹ کر کہاں آتے ہیں؟ وہیں آتے ہیں۔ طواف ہمیں کرنا ہے، طواف ودا ہمیں کرنا ہے، طواف افادہ ہمیں کرنا ہے، تو لہٰذا اس لیے بھی اس کو پلٹنے کی جگہ کہا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار پلٹ کر ہر نماز کے وقت ہم کہاں آتے ہیں؟ اسی گھر کی طرف، یعنی اسی کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی کی طرف ہم پلٹتے ہیں. پھر اگر اس کو اس معنوں میں لیا جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنی پوری پونجی وہ اس میں لگا دیتا ہے. ابھی ایک اخبار میں ایک واقعہ بھی آیا تھا، سچا واقعہ، ابھی جب حج گزرا ہے تو اس دوران کی بات ہے، کہ بنگلور کا ایک شخص تھا جو آٹو چلاتا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ اس شخص نے اپنا انٹرویو دیا اخبار والوں کو، کہ اس نے کہا کہ میری زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ پوری ہوئی، اور میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اور جب بھی گھر سے نکلتا سواریوں کے لیے تو میں اس وقت دعا کرتا تھا کہ میں ان پیسوں سے، جو بھی پیسے بچے، میں حج کروں. اور آج اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش پوری کی کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں اور میری بیوی حج کو جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی زندگی کی پونجی اس میں لگا دیتے ہیں. تو اس لیے بھی اس کو مصابہ کہا گیا، کہ جہاں پر لوگوں کا دل اٹکا رہے، جہاں جانے کو لوگوں کا دل چاہتا رہے، اور جب ایک بار وہاں چلے جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ آتش شوق اور بڑھ جاتی ہے. ہے نا، آپ میں سے جس کسی کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھر تک جانے کی توفیق دی، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہاں پر پہنچائے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بار بار اس گھر کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہر کوئی، آپ دیکھیں ہر ایک کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، یہی نا، کہ اللہ ایک دفعہ اور اس گھر میں لیا، ایک دفعہ اور اس گھر کی طرف ہم واپس پلٹائیں. تو اسی کو مصابہ کہا گیا، اسی لیے مصابہ کہا گیا کہ جہاں جا کر واپس اور وہاں جانے کو دل چاہے. وہ امنہ بھی کہا گیا، اور امن کی جگہ. امن کی جگہ کیسے؟ کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جاہلیت کے زمانے میں بھی کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، ایک دوسرے کے بڑے سے بڑے دشمن، ایون باپ اور بھائی کے قاتل کو اگر وہاں پر کوئی دیکھ لیتا تو بھی ان پر ہاتھ اٹھانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اطراف مکہ، یعنی مکہ کے علاوہ وہاں کے جتنے شہر یا قریے تھے، وہاں پر بہت زیادہ خونریزی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، لیکن مکہ میں امن و امان تھا، اور یہ آج تک ہے. یہاں پر امن ہے، سکون ہے، پیس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ بنایا جہاں پر بار بار لوٹنے کو دل چاہتا ہے انسان کا، اور وہ ایسی پرسکون جگہ ہے جہاں پر انسان بے چین نہیں رہتا. آپ دیکھیں کہ گھر میں جب ہم ہوتے ہیں تو اکثر ہمارا دھیان بٹا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام نپٹانا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے، ابھی فلاں کو فون کرنا ہے، ابھی فلاں سے میٹنگ کی بات کرنی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں. لیکن جب ہم اللہ کے گھر پر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسے لگتا ہے، جیسے بس اب ہم سب سے کٹ گئے ہیں اور صرف اللہ کے ہو گئے ہیں. ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، یہ فکر نہیں ہوتی کہ کھانا بنانا ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ فلاں سے ملنے جانا ہے، اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ ابھی کوئی کام کرنا ہے. وہاں سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. کہا جاتا ہے کہ آج بھی جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شیشے میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کو اب شیشے سے بند کر دیا گیا ہے، پہلے یہ کھلا ہوتا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور میں اس کو، یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، انہوں نے اپنے دور میں اس کو ہٹا کر تھوڑا پیچھے کی سائڈ کر دیا، اور اس پر آج تک ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی ہیں، اور جوتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قدموں کے نشان ہیں، کیونکہ انگلیوں کے نشان بھی نظر آتے ہیں اور کافی وہ لمبے ہیں. اس سے یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آج کے اگر ہم انسانوں کے اگر پیر دیکھیں تو وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے ہیں جتنے اس میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، ایک مقام ابراہیم بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو باقی رکھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش بتائی جاتی ہے کہ مسیح علیہ السلام سے 2000 سال قبل کی پیدائش، قبل مسیح 2000 سال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے آپ کا بتایا جاتا ہے وقت. تو ابھی تو سب نے 4500 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو 4500 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ پتھر ابھی تک ہے. یہاں پر اس سے دو مراد لیے گئے اس معنی سے, اس آیت سے, کہ ایک تو یہ عام معنی اس کے ہوں گے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا اس پر نماز پڑھی جائے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے یا گئے تھے, آپ منا گئے, عرفات گئے, اور مکہ میں جہاں پر بھی آپ کا قیام تھا یا اس کے اطراف میں, یعنی پورا جہاں پر آج حرم بنا ہوا ہے, تو ان ساری جگہوں کو, وہ ساری جگہوں کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے. اور اکثر لوگ یہ دوسرے معنی کو ہی زیادہ صحیح سمجھتے, کیونکہ اگر ہم صرف مقام ابراہیم کو لے لیں تو اس سے پھر مراد یہ ہوگی کہ صرف جو ہم عمرہ کے بعد جو دو نفل پڑھتے ہیں تو وہ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں گے, لیکن ویسے جو نماز کی جگہ ہوگی, اگر ہم نماز کی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر پورا کعبۃ اللہ حرم کا علاقہ ہوگا. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ أَن تَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ طہیرہ, کہ تم دونوں پاک رکھو, بیتیہ میرے گھر کو, کن کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ, طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. یہاں پر عہدنا کے جو معنی ہے, جب اس کے ساتھ الا آ گیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے تاکید کی, وصیت کی, وعدہ, پکا وعدہ لیا. یعنی اس میں تاکید کے لیے یہاں پر الا کا لفظ آیا ہے, تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور سے زور دیا گیا اس بات پر کہ یہ گھر کس کے لیے پاک رہے گا, ان لوگوں کے لیے جو شرک سے پاک ہوں گے. یہاں پر طہرا سے مراد یہ نہیں کہ جو ظاہری گندگی ہوتی ہے, وہ بھی مراد ہے. یعنی ہم مسجدوں میں, ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں ہی پڑھا نا کہ مسجدوں کے آداب کیا ہیں یا مسجدوں کے حق کیا, حقوق کیا ہیں, کہ وہاں پر دنیاوی باتیں نہیں کی جائے گی, وہاں پر کوڑا کرکٹ کچرا بھی نہیں پھیلایا جائے گا, گندگی نہیں کی جائے گی. تو وہ تو پاک رکھنا ہی رکھنا ہے اللہ کے گھر کو, لیکن خاص طور سے شرک سے, بتوں کی گندگی سے پاک رکھنا ہے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر وہی شرک شروع ہو گیا تھا, اور کعبۃ اللہ میں تقریباً 360 بت نصب کیے گئے جب اللہ کے رسول نے ان کو توڑا تھا فتح مکہ کے وقت. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا لیا تھا, یا ہم نے ان کو تاکید کیا کی تھی کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا بتوں کی گندگی سے, اور کن لوگوں کے لیے اس کو مخصوص کر دینا, للطائفین والعاکفین. طائف کہتے ہیں, توئے واو فے سے نکلا ہے, توف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا, اور چکر لگانے سے مراد آپ کہیں کہ بھی چکر لگا لیں تو وہ نہیں ہوگا, بلکہ یہاں پر خاص طور سے اس سے مراد ہے اللہ کے گھر کے چکر, اس کو طواف کہیں گے. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے, جیسے ہندوستان میں کون سی وہ جو درگاہ ہے بہت مشہور ہے, جی ہاں, اجمیر کی جو درگاہ ہے, تو کچھ لوگوں نے ایک بدعت نکالی ہے, بلکہ بدعت سے بھی بڑھ کر بہت ہی انہوں نے ایک آگے قدم بڑھایا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ سمجھ دے ان لوگوں کو, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو غریب ہیں اور کعبۃ اللہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ نعوذ باللہ اس درگاہ کا طواف کر لیں تو ان کا حج ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت بڑا قدم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ انہوں نے یہ کیا غلط بات پیدا کر دی. تو طوائف مطلب طواف, اللہ کے گھر کا طواف, جو کعبۃ اللہ ہے یعنی مکہ میں جو بنا ہوا ہے اسی گھر کے طواف کو طواف کہیں گے, کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں ہے اسلام میں. تو طواف کرنے والوں کے لیے, اور کچھ جیسے ابن کثیر میں بتایا جاتا ہے کہ دراصل طواف بھی نماز کی طرح کا ہی ایک حصہ ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ طواف کے دوران دنیاوی باتیں کرنے سے منع کیا جاتا ہے, دعائیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ طواف ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہوں. والعاکفین اکافا سے ہے, عین کاف فے اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جم جانا, کسی جگہ بیٹھ جانا, اسٹاپ ہو جانا. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتکاف جب کیا جاتا ہے تو مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے نکلا نہیں جاتا. رمضان میں آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے کہ آخر میں 10 دن کا مسنون اعتکاف جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے, تو اعتکاف بہت سارے لوگ کرتے ہیں, یہ ایک ایک سب سے الگ عبادت ہے یہ کہ جس میں انسان دنیا سے کٹ کر رہ جائے اور سب سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو مخصوص کر دے، کھائے پیئے سوئے لیٹے جاگے، لیکن اپنا وہ وقت وہ اللہ کے لیے خاص طور سے مخصوص کر دے. تو یہ اعتکاف ہوا ان لوگوں کے لیے. اور پھر دو مزید و رکعی سجود رکو کرنے والوں کے لیے. رے کاف عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور رکو کے معنی ہوتے ہیں عاجزی، جھکنا، سرنڈر کر دینا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے دو اہم رکن ہیں، ایک رکو ہے اور ایک سجدہ ہے. ابن کثیر میں ہی یہ بات آتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء پر جو نمازیں فرض تھیں ان کی امتوں پر، ان سب میں یہ دو رکن ضرور تھے، ایک رکو اور ایک سجدہ. تو لہذا رکو کے معنی ویسے تو یہ ہوں گے کہ نماز کا جو رکن ہے وہ رکو، اور ویسے معنی لیے جائیں تو رکو کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے، عاجزی کے، جھک جانے کے. اور سجدہ، سجود سجدے کی جمع ہے، جس میں انسان اپنی پیشانی اور ناک ٹکا دیتا ہے. یہ آخری انسان کی سرنڈر کرنے کی ایک ظاہری پوزیشن ہے، یہ کہ وہ اللہ کے آگے، وہ یہ احساس ہے اس کے اندر کا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے کہ اے اللہ تعالیٰ میری ناک، میری پیشانی جو انسان کی عزت کے نشانے سمجھی جاتی ہے، تو آخر میں بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھکا دیتا ہے. تو یہ سجدہ. اور ویسے تو انسان کو پوری زندگی میں ہی اللہ کے آگے جھکے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور سے نماز کی وہ پوزیشن. اور ہم جانتے ہیں نا کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ بندہ نماز کے دوران خاص طور سے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. اب ان ساری باتوں سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے نعمت یاد دلائی گئی، اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اگر کوئی کام آ سکتا ہے یا کوئی چیز اس کے لیے سفارش کا فائدہ دے سکتی ہے اس کو، تو وہ کیا ہوگی، اس کی اپنی نیکیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کے حق میں سفارش کی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک صاف رکھنا جو کہ یہ سارے کام کرنے والے ہوں گے. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے شفاعت کے تعلق سے. مسلم کی حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے عمل نے آگے نہ بڑھایا تو اس کا حسب نصب اسے فائدہ نہیں دے گا. یعنی حسب اور نصب کی وجہ سے کوئی انسان کو قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے. تو اس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ عمل بہت زیادہ ضروری ہے. مسلم کی حدیث آتی ہے یہ جس کے کمپلیٹ الفاظ یہ ہیں، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عمل بہت زیادہ ضروری ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ تاریخی دعا ہے جس کا ذکر آپ کو ہر ایک کی زبان پر ملے گا. سب لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آج عرب کی سرزمین پر ہر قسم کے پھل اور میوے موجود ہیں. یہاں پر ثمرات کا لفظ آیا ہے، اور ثمرات کا مطلب ہے ہر قسم کی کھانے کی چیزیں جو اس کا پھل ہوتا ہے. یہ فروٹس ہی نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی اس میں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ہی وسیع معنوں میں ہے یہ، ہر طرح کی کھانے کی چیزوں کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے ثمرات میں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں. جیسے کہ اللہ کے رسول بھی ہر ایک کے لیے فکر مند رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے تھے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پر دعا کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو امن میں رکھ، اور ان کو ثمرات پھلوں میں سے چیزیں عطا کر. آج انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب چلے جائیں حج اور عمرہ کے لیے حج کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہوں گے. اب تو اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ان کی گنتی کرنا بھی مشکل ہے. ہر سال یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے قافلہ حج والوں کا. تو اتنے لوگ آتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کو کبھی بھی کھانے کی کمی نہیں ہوئی, نہ کبھی پانی کی کمی ہوئی نہ کبھی کھانے کی کمی ہوئی. تو یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ایسا شہر جہاں پر خود کوئی چیز نہیں گرو ہوتی لیکن اس شہر میں ہر قسم کا پھل, ہر قسم کی سبزی, ہر قسم کا کھانا موجود ہے. سبحان اللہ, یہ ہے نہیں معجزہ اللہ تعالیٰ کا. آپ کوئی بھی ملک میں کوئی پروگرام کروا لیں, اگر کسی ملک میں, اگر اس شہر میں اگر ایک ساتھ 20 کروڑ لوگ آ جائیں تو وہاں کی چیزیں ختم ہو جائے گی, لوگ کمپلین کریں گے. لیکن یہ واحد شہر مکہ ایسا ہے کہ یہاں پر ہر قسم کا پھل, ہر قسم کی چیزیں لوگوں کو حج کے دوران اور رمضان میں عمرہ کے دوران پرووائڈ کی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں, کمی نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کا پھل عطا کرنا. اور خاص طور سے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخر پر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ, کہ جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا. متا کہتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ کا روٹ وڑے میم تے این متا. متا کے معنی ہوتے ہیں فائدہ, ہر وہ چیز یا سامان زیست جس سے انسان یا جانور زندہ رہنے کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے, انہیں زندگی برتنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے جو بھی سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو متاع کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا میں اس کو بھی دوں گا وہ فائدہ, قلیلن لیکن کیا, تھوڑا سا. ثم اضطرہ الی عذاب النار, لیکن پھر میں کیا کروں گا, اس کو کھینچوں گا, مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مسیر کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہونا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فائدہ تو میں ان کو بھی دوں گا جو ایمان نہیں لائیں گے, لیکن تھوڑا سا. اور تھوڑا سا مراد یہاں پر کیا ہے کہ صرف دنیا کا فائدہ ان کو دے دوں گا. دنیا میں وہ ہو سکتا ہے بہت ان کے پاس خوبصورت اور شاندار کار ہو, بہت خوبصورت کوٹھیاں ہوں, بہت ساری چیزیں ان کے پاس دنیا کا سامان زیست ہو, لیکن اللہ کے نزدیک میں یہ بہت ہی حقیر ہے, تھوڑا سا ہے یہ دنیا کا فائدہ. جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے پھر کیا ہے, آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی جہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے, وہی ان کی جگہ ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ نے جو منصب امامت ہمیں دیا ہے, جو عظیم درجہ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے, تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ کرام نے اس منصب کو, اس عظیم کام کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا, لیکن آج ہم اس میں بہت کوتاہی برت رہے ہیں. تو غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے آج اپنی ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں نبھایا, تو ہم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت غور کرنے والی آیت ہے. آپ سب غور سے سنیں اور سمجھیں اس کو کہ وَإِذْ يَرْفَعُ, اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں. قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو, جس پر کوئی چیز قائم رہ سکے, جس پر کوئی چیز کھڑی رہ سکے, جو نظر نہیں آتی ہو, کیونکہ جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو نظر نہیں آتا نا. تو قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ ستون کھڑے کیے جاتے ہیں. تو جب وہ اس گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے, جب انہوں نے بنیادیں رکھی اور اس کے اوپر ستون اٹھا رہے تھے, دیواروں کو اونچا کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب قبول کر لے تو ہم سے, منا انک انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی سننے والا ہے جاننے والا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں میرا گھر بناؤ، اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پرووائڈ کی، وہ پتھر بھیجا جنت سے، اس کے باوجود بھی ان کا انداز دیکھیے، یہ ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتا ہے نیک بندوں کا احساس، ان کا عمل کہ اللہ ہی نے مخصوص کیا ہے، اللہ ہی نے وہ چیز کرنے کے لیے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ چیز بنا رہے ہیں، جب وہ کام کر رہے ہیں، اس وقت انہیں فکر کیا ہے کہ ربنا تقبل منا، بڑے سے بڑا نیک کام بھی ہو جائے تو یہ دعا کرنا نہ بھولیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ایسے گرانٹیڈ نہ لیں کسی چیز کو کہ یہ اگر کام میں کر رہی ہوں، ہاں میں تو تھی اس قابل، مجھ میں وہ کوالٹی، مجھ میں وہ پاور ہے جس کی وجہ سے مجھ سے کام لیا گیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی، عاجز بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، اے اللہ یہ ہمارے طرف سے ایکسیپٹ کیا جائے، اس عمل کو قبول کر لیا جائے، تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر جو ایک چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک انداز ہوتا ہے جس میں ہم وہ کالر اٹھاتے ہیں نا، کالر کو شو کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے یہ کام کر دیا، یا دیکھا میں کتنی جینیس ہوں. یہ ایکچولی ہم مذاق میں کرتے ہیں اس کو، لیکن ہمیں مذاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام لے لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو جس میں کسی کی بھلائی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور رحم ہے کہ اس نے وہ کام ہم سے لیا. لیکن فکر کس بات کی ہونی چاہیے ہمیں؟ کہ اللہ قبول کر لے. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے پراؤڈی نہیں ہو جاتے، وہ غرور نہیں کرتے، بلکہ انہیں ایک فکر، ایک غم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا بھی یا نہیں ہوا، یعنی وہ نیک کام کر کے مطمئن نہیں رہتے اور بیٹھ نہیں جاتے ہاتھ پر ہاتھ دھرے، بلکہ ان کو یہ فکر کھائی جاتی ہے، یہ فکر ستاتی ہے کہ یہ کام قبول کر لیا جائے ہم سے، یا اس کے بعد اور مزید کوئی کام ہم سے لیا جائے تو ہم اس کو اس سے بہتر اور احسن طریقے سے ہم ادا کرنے والے بنے. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، اور بنا دے اے رب ہمیں اپنا فرما بردار مسلمان، اور ہماری ذریت کو بھی امت مسلمت لك، اپنی امت بنا فرما بردار امت اپنے تیرے لیے، وارینا مناسکنا وتب علینا، اور دکھا ہم کو یا سکھا ہم کو ہمارے مناسک، اور مہربان ہو جا ہم پر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پر دیکھیں ان کو اپنی ہی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی ذریت کی بھی فکر تھی، کہ وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ ہمیں فرمانبردار بنا، ہمیں مسلمان بنا، بلکہ ساتھ میں اپنی امت کے لیے بھی فکر کر رہے ہیں. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلم کا لفظ آیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مسلم کے معنی میں آتے ہیں سلیمہ، اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام میم، سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، اپنے آپ کو فرما بردار کر دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ اور بنا ہم کو فرما بردار تیرے لیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنا جو فرما بردار ہو تیرے لیے. امت کہتے ہیں ایک ہی قسم کے لوگ جو ایک ہی عقیدے کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ اچھائی میں یا برائی میں، یا ایک گروپ کو، چاہے وہ ایک علاقے کے رہنے والے ہوں یا چاہے ایک عقیدے کو ماننے والے ہوں. تو ایک ایسی امت اٹھا جو امت بھی تیری فرما بردار ہو. یہ فکر آج ہمیں ہوتی ہے، آج ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری اولاد، ہماری ذریت اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو. کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد ہی نہیں، بلکہ ہماری اولاد کی اولاد، ہماری تمام ذریت جو آگے قیامت تک آنے والی ہے، اے اللہ اسے تو اپنا فرما بردار بنا لے. کبھی غور کیا ہم نے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی، انہوں نے اپنی ذریت کے لیے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی کہ ان کو بھی تیرا فرما بردار بنا، اپنا فرما بردار بنا یا رب. تو آج ہمیں بھی اس دعا کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی سارے اللہ کے فرما بردار ہی لوگ ہوں، کوئی بھی فاسق اور فاجر نہ ہو، کوئی گناہ گار نہ ہو، سارے نیک لوگ ہوں ہماری آنے والی ذریت میں بھی. اور ہم کو وہ طریقے، وہ مناسک، وہ عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما یا ہم پر مہربان ہو جا. وہ ارینا مناسکنا، مناسک کہتے ہیں کہ جیسے نون سین کاف سے نکلا ہے، نسخ کے معنی قربانی کے بھی ہوتے ہیں، اور منسک جہاں پر قربانی کی جائے، یا پھر وہ طریقے، وہ عبادت کے طریقے جس سے صحیح چیز معلوم ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ معلوم ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو طریقے سکھا. اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نبی رحمت بنا کر بھیجا، کہ انہوں نے ہمیں سارے طریقے سکھا دیے عبادت کے. کیونکہ اللہ کے رسول کا خود فرمان ہے کہ خذ انی مناسککم، جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم مجھ سے لے لو یا سیکھ لو حج کے طریقے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنی عبادت کے طریقے بتا دے، یعنی جو چیز نہیں آتی اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ہم کو وہ طریقے بتا دے کہ ہم کیا کیا کریں، حج میں کیا کیا کرنا چاہیے. وتب علینا، اور ہم پر مہربان ہو جا. یعنی اتنا سب کرنے کے باوجود بھی کہ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس سے درگزر فرما دے. انک انت التواب الرحیم، اور تو ہے ہی بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. ربنا، اے ہمارے رب، مبعوث کر، بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو پڑھتا ہو تیری آیات، ویعلمہم الکتابہ، اور سکھاتا ہو ان کو کتاب، والحکم اور حکمت، ویزکیہم، اور تزکیہ کرے ان کا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہے ہی زبردست اور حکمت والا. سبحان اللہ. ربنا وابعث، مبعوث فرما، بھیج. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسول بنایا، نبی بنایا. یہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان میں سے، انہیں کی قوم میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے، ان کو تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، حکمت کی باتیں بتائے، اور ان کا تزکیہ کرے. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں بعد، یعنی جو سلسلہ انبیاء کا چل رہا تھا اب تک بنی اسرائیل میں، اب اس کو وہاں سے ختم کر کے اب بنی اسماعیل میں لے کر آئے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا، فرمایا. بعثہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، کھڑا کرنا، نمایاں کرنا. چونکہ رسول اپنی قوم میں سب سے نمایاں ہوتا ہے، یا وہ اٹھ کر اور کھڑے ہو کر یا نیڈر ہو کر وہ اللہ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، اس لیے لفظ استعمال کیا کہ وبعث، اور بھیج یا کھڑا کر ان میں ایک رسول. یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ منہم یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی تلاوت بھی بہت ضروری ہے. کچھ وقت ایسا تھا ہمارے ملکوں میں کہ ہم صرف کتاب کی تلاوت پر زور دیتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایک وقت ایسا آیا ہے کہ صرف اس کو سمجھنے اور غور کرنے پر زور دے رہے ہیں، لیکن تلاوت سے پیچھے چلے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دونوں ایکسٹریم میں بیچ کا طریقہ ہونا چاہیے، معتدل طریقہ جس کو پسند کیا گیا ہے. تو وہ طریقہ کار کیا ہے کہ تلاوت بھی ہو اور اس پر عمل بھی کیا جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ اس کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہوں گی، الف پر 10، لام پر 10، اور میم پر 10. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کے بہت فائدے ہیں، بہت اجر بھی ہے اس کے اوپر، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا کہ جب ایک دفعہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جلدی ختم نہ کرو، ایک مہینے میں ختم کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سے تھوڑے کم دن میں ختم کر لو. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے 3 دن کی اجازت دی اور کہا کہ 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا، کیونکہ ایک رات میں قرآن ختم کرنے کو منع کیا گیا ہے، ناپسندیدہ کہا گیا ہے. تو جس کی جتنی استطاعت ہو، اگر ہماری استطاعت ہے کہ روز ہم ہاف پارا پڑھیں گے تو ہاف پڑھ لیں، اگر ایک کی استطاعت ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہم 7 منزلوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، تو 7 منزلوں میں تقسیم کر کے 7 دن میں بھی ہم قرآن کی تلاوت کو مکمل کر سکتے ہیں. جیسے جس کی استطاعت ہو اس کو پڑھے، لیکن تلاوت کو اپنا معمول ضرور بنائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا دن بغیر قرآن پڑھے گزر جائے. نہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمتیں ہمارے اوپر رہتی ہیں. دوسرا، وہ رسول کیا کرے گا؟ وہ یعلمہم الکتابہ. اب آپ دیکھیں کہ تلاوت الگ ہو گئی، اب تعلیم الگ ہے، یعنی اس کتاب کی تعلیم دینا ضروری ہے، اس کتاب کو سکھانا ضروری ہے. یہ آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی سننے والے اس کو سن رہے ہیں، تو دراصل یہ کیا ہے، یہ اسی یعلمہم الکتابہ کا حصہ ہے کہ اس کتاب کو کسی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو، سب سے پہلے قرآن کے مفسر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کی، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے بتایا، اس کو واضح بیان کیا، کھول کھول کر بیان کیا کہ جو چیز کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کو بیان کیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا تم لوگ قرآن کی کلاسز ہر جگہ لگا رکھی ہے، کہ یہاں جب دیکھو جب قرآن کی کلاس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول کیا کرے گا، وہ یعلمہم الکتابہ، وہ سکھائے گا، تعلیم دے گا، کس چیز کی؟ کتاب کی. تو کتاب کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور یہ تعلیم تھوڑی تھوڑی کر کے جائے گی. علم یعلم تعلیم، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا. تو یہ ہم جو روزانہ کلاس کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سیکھتے ہیں، یہی دراصل تعلیمی کتاب میں آئے گا، یعنی اس کتاب کی تعلیم میں آ جائے گا. والحکمت، اور حکمت بھی انہیں سکھائیں گے. حکمت سے مراد، تقریباً مفسرین نے اس سے مراد اللہ کے رسول کی احادیث کو لیا ہے. ویسے تو اس کا روٹ ورڈ ہے کاف میم ہے، صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی طاقت یا ہمت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حکمت اللہ کے رسول کی زندگی میں تھی، آپ کی سیرت میں تھی، آپ کی سنت میں تھی، آپ کے اسوہ حسنہ میں تھی. تو لہٰذا اللہ کے رسول کی سیرت، سنت، یہ سب کیا ہوگی؟ حکمت سے پر ہے. تو آپ کی باتوں پر عمل کرنا بھی کیا ہوگا؟ حکمت کے برابر ہوگا. اور امام بخاری اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ اللہ کے رسول کی سنتوں سے قریب ہوگا، اس میں خود بخود اتنی حکمت پیدا ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. حکمت کا معنی ایسے ہوتا ہے نا، رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن، یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا. تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی سے زیادہ ہمارے اندر آ سکتا ہے. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا. تزکیہ دراصل زے کاف یا سے ہے، زکی، اور کچھ لوگوں نے اس کو زے کاف واو بھی کہا ہے، چونکہ آخر میں حروف علت ہے، لیکن زے کاف یا زکی، جس کے معنی ہوتے ہیں نشو نما دینا، بڑھانا، دونوں معنی میں اس کو لیے جائیں گے. کہ تزکیہ دراصل ڈبل پروسیس کو کہا جاتا ہے، کہ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا اور بھلائیوں کو اپنے اندر پروان چڑھانا. تو یہاں پر اللہ کے رسول کا یہ کام بتایا گیا ہے کہ وہ تزکیہ کریں گے، لوگوں سے برائیوں کو دور کریں گے اور ان کے اندر نیکیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے. انک انت العزیز الحکیم، اور اے اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے پر قادر ہے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے ان تمام تعلیمات کو عام کیا، اپنی کتاب کی عملی تفسیر کروائی اللہ کے رسول کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے قرآن کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کے ہر کام میں آسانی پیدا کی کہ ہمیں کوئی بھی کام کیسے کرنے ہیں، اللہ کے رسول نے سارے کام کر کے دکھائے۔ اب دعا یہ بات کی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کتاب کی تلاوت کرنے والا بھی بنائے، تعلیم حاصل کرنے والا بھی بنائے اور دینے والا بھی بنائے، حکمت بھی ہمارے اندر پیدا کرے، کیونکہ اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے حکمت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حکمت کیسے آئے گی؟ جب ہم اپنا تزکیہ کریں گے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں گے اور اپنے اندر بھلائیوں کو پروان چڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول کے اسوے کو اگر ہم اپنائیں گے تو حکمت خود بخود ہمارے اندر آتی چلی جائے گی ان شاء اللہ تعالی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔